الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کہہ دو کہ اے اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کا گواہ ہے. اس کی پچھلی آیت کے اندر بیت اللہ کے متعلق بات گزری تھی کہ بیت اللہ کے متعلق یہودی یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ ڈیویشن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، مذہب سے، طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بیت اللہ تعمیر کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. وہاں پہ مقام ابراہیم موجود ہے اور وہی برکت والا گھر ہے جو شروع سے قائم ہے عبادت کے لیے. تو یہ ان کی جواب دے دیا ان کی اعتراض کا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیویٹ ہو گئے ان کے طریقے سے، بلکہ یہی طریقہ شروع سے ایمان والوں کا چلتا آ رہا ہے. اور اس آیت مبارکہ میں پچھلی آیات کی طرح وہی ترتیب ہے، پہلے دلیل کا جواب یعنی ان کے اعتراض کا جواب، اور پھر آگے یہ کہا جاتا مانو کیوں نہیں مانتے. لیکن بات یہی ہے کہ جب انسان نے نہیں ماننا تو وہ جو مرضی اس کے سامنے دلیل رکھتا ہو، کہ بات رکھتا ہو، وہ نہیں مانتا سوائے اس کے جو حق کی تلاش میں ہو. جو تلاش میں ہوتا ہے، ابھی نہیں اہل کتاب میں سے بہت سارے ایمان لا رہے تھے ان باتوں کو سن سن کے، لیکن جو نہیں مان رہے تھے وہ نہیں مان رہے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتش پرست تھے، گھر میں پیدا ہوئے. آپ کو پوچھتے تھے ان کے گھر والے، اور حتیٰ کہ وہ یعنی کہ آتش پرست لوگوں کے جو علماء کے لیول کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان میں سے تھے، یعنی کہ بہت ہائی لیول کے مذہبی حساب سے لوگ تھے. لیکن حضرت سلمان فارسی کا دل نہیں مانا اس پہ، تو حق کی تلاش میں نکل گئے. اور پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، عیسائی مذہب ایکچوئل مذہب تھا، تو وہ عیسائیوں کے پاس جانا شروع ہو گئے. کبھی ایک عیسائی پادری کے پاس، وہ فوت ہوا، دوسرے کے پاس، وہ فوت ہوا، تیسرے کے پاس. ان کی ہسٹری پڑھے امیزنگ کہ طرح طرح سے جا رہے ہیں لوگوں کے پاس، اور جب وہ فوت ہونے لگتے ہیں اسے پوچھتے ہیں آپ میں کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں، حالانکہ سالا سال گزار چکے ہوتے تھے صحبت میں، کمپنی میں، لیکن طلب ایسی تھی. تو آخری پادری نے کہا کہ اب کوئی نہیں ہے، اب آخری نبی آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے پاس اب جانا. تو ان کی تلاش میں، ان کے انتظار میں بیٹھے رہے، اور پھر مدینہ پہنچ گئے ان کی تلاش میں. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ایمان لے آئے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جس نے حق کی تلاش کرنی ہوتی اس کو دلائل مل جاتے ہیں، بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن جس نے سننا ہی نہیں، سمجھنا ہی نہیں، تو وہ پھر آگے سے جو مرضی کہہ دیں وہ نہیں ایمان لاتا. قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونہا عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون. کہہ دو کہ اہل کتاب، اللہ کے راستے میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کر کے ایک مومن کے لیے اس میں کیوں رکاوٹ ڈالتے ہو، جبکہ تم خود حقیقت حال کے گواہ ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اب یہاں سے ایک کنٹینیوٹی سے کچھ آیات چلیں گی، اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہودیوں نے ایک اور سازش کی مسلمانوں کے خلاف. انہوں نے دیکھا کہ یہ دو جو قبیلے، اوس و خزرج، جو انصار کے بڑے قبیلے تھے، اور ان میں بہت لڑائی رہتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، پہلے بہت لڑائی رہتی تھی، وہ لڑتے رہتے تھے وہاں پہ. انہوں نے یہ پلان کیا کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ جا کے ان کو اس لڑائی کی یاد تازہ کر دیں، اور تاکہ وہ دوبارہ لڑنا شروع ہو جائے. تو یہی انہوں نے کیا، ایک مجلس میں گئے جہاں پہ بیٹھے تھے، تو اشعار پڑھنے شروع کر دیے، ان کو موٹیویٹ کیا کہ تمہارے اندر تو 120 سال جنگ رہی ہے کسی بات پہ، تو وہ اس سے ہو بھی گئے متاثر، اور انہوں نے اس متاثر ہو کے پھر ہتھیار بھی اٹھا دیے کہ ان کی یاد تازہ ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اور ان کو سمجھایا کہ کیا کر رہے ہو، اور اسی پہ یہ آیات اتر آئیں. تو پہلی بات تو یہودیوں کو سمجھایا، یا ان سے بات کی، یا ان کو مخاطب کیا، कि क्यों ऐसी साजिशें कर रहे हो, क्यों रुकावट डाल रहे हो, तो खुद भी नहीं मान लाते जानने के बावजूद जो ला रहे हैं उनके रास्ते में भी रुकावटें क्यों डालते हो। या अय्युहल लदीना आमनू इन तुतीउ फरीकम मिनल लदीना उतुल किताब युरद्दूकुम बाद ईमानिकुम काफिरीन। ऐ ईमान वालों, अगर तुम अहले किताब के ग्रोह की बात मान लोगे तो वो तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुमको दोबारा काफिर बना के छोड़ेंगे। तो ये अब मुसलमानों को समझाया जा रहा है कि उनकी बात नहीं माननी, वो तो प्लानिंग करते रहेंगे, साजिशें करते रहेंगे, और अगर तुम उनकी बातें मानने पर आए तो ईमान पे नहीं रह सकते, वो तो उनके प्लान ये है कि तुम्हें वापस कुफर पे लेके जाए जिस तरह से भी हो। तो ये मुसलमानों को एक गाइडेंस दे दी, और आगे भी चंद आयात आएंगी, कई आयात आएंगी कि जिसमें मुसलमानों को ये कहा कि उनको अपने करीब ना करो, उनकी बात ना मानो, यहूदियों की ईसाइयों की, वो आपस में दोस्त हैं, उनकी सबकी प्लानिंग ये है कि तुम्हें राह रास्त से हटा दें, हक से हटा दें, तो उनकी करीब तुमने बात नहीं मानी। यहाँ पे एक और अहम बात जिक्र करना मुनासिब है, इस आयत के तहत बहुत वो अहम है, वो है इस हवाले से कि दीन इस्लाम ने बहुत सारी टीचिंग दी, उनमें से ये टीचिंग भी है कि इबादात में तुम यूनिक हो, अकायद में तुम यूनिक हो यानी मुसलमान, और इसी तरह मुआशरत में भी तुम यूनिक हो। दीन इस्लाम में सब चीजें शामिल हैं, अकायद, इबादात, मामलात, मुआशरत, अखलाकियात, ये सब के मजमू को दीन इस्लाम कहते हैं। तो मुसलमानों को ये गाइडेंस दी गई कि इन सब में तुम यूनिक हो, तुमने उनकी बात नहीं माननी, उनकी पैरवी नहीं करनी। जगह जगह ये कुरान पाक मेरे घर में चंद अभी और भी पेश करता हूं। तो इसीलिए जो अभी 10 मुहर्रम गुजरा उसमें भी यही सूरत सामने आती है, यही नजर आता है कि आप सब लोग से मदीना से ये बात तशरीफ ले गए तो वहां उन्होंने देखा कि ये लोग 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं यहूदी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि यानी उनसे पूछा गया कि क्यों रखते हैं, उन्होंने कहा हमारे जो नबी थे मूसा अलैहि सलाम फिरौन से आजाद हुए थे उससे, तो इसलिए हम खुशी में या उसके शुक्राने में ये रोजा रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो हमारे भाई थे, नबी थे, तो हम इसके ज्यादा अहल हैं कि हम भी रोजा रखें। लेकिन अब हमने उनसे डिस्टिंग्विश होना है, यानी कि यहूदियों से डिस्टिंग्विश अब कैसे होता है, तुम ऐसा करो 10 को भी रखो और सारा ये 9 रख लो या 11 रख लो, बस जो डिस्टिंग्विश हो, ये ना कोई कह सके कि ये तो उनकी पैरवी करते हैं, ये तो उनके साथ मिल गए हैं वगैरह, तो इसलिए उनसे अलहदा रहो। अब अगर बैकग्राउंड में जाए तो अभी मुसलमान स्टैब्लिश हो रहे हैं मदीना तैयबा में, अभी स्टैब्लिश हो रहे हैं लेकिन अपनी आइडेंटिटी कायम है, ये नहीं कि अभी वो स्पिरिटी कायम हो गई या फतह मक्का हो गई, उसके बाद की बातें नहीं है, ये पहले की बातें हैं, और लेकिन आइडेंटिटी कायम है कि ऐसा नहीं करना। और उससे बहुत डिटेल से फिर अहकाम दिए मुसलमानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुरान पाक में बहुत सारी बातें हैं। तो ये भी एक अकली बात भी है, पहली बात ये भी समझ लेना चाहिए कि अकली बात है कि किसी भी कौम की एक आइडेंटिटी होती है और उसको डिस्टिंग्विश होना चाहिए दूसरों से, एक बावकार बाइज्जत कौम की ही तरीका है। अभी अकली बात कैसे है, ये जो कहा जा रहा है अकली बात से मुराद ये है कि अगर इंसान खुद भी सोचे तो दुनिया में भी एप्लीकेबल है, हर स्कूल की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, वो खुशी इस बात में महसूस करते हैं कि उनका अपना यूनिफॉर्म हो, देख के बच्चे चले जो स्कूल का। फिर इसी तरह टीम्स होती हैं, मैचेस होते हैं, हर एक की आइडेंटिटी होती है और फख्र फील करते हैं उसको, हर एक का नेशनल फ्लैग होता है मुल्क का। तो ये सारी आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए दोस्तों। अब अकल में भी इंसान की बात आती है कि अगर एक टीम का प्लेयर कहे कि नहीं मैं दूसरी टीम की ड्रेस पहन लूं, उसमें क्या हर्ज है, उसे अलाउ ही नहीं कोई करेगा कि ग्राउंड में एंटर हो, कहेगा जो मर्जी आप देश की तरफ से खेल रहे हैं लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि उस टीम का ड्रेस पहन के आप एंटर हो। कोई फौजी कहेगा नहीं मैं दूसरी मुल्क की फौज वर्दी पहन लूं, उससे क्या फर्क पड़ता है, नहीं कहेंगे आपको अलाउ ही नहीं है, अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसमें आपके उनसे कोई लिंक है, यानी कि इस तरह से बात की जाएगी। तो अकल में ये बात आती है। और अभी ये गौर करें कि इसमें कहीं मोहब्बत का रिलेशनशिप नहीं है, ये तो अकली बातें हैं कि ये उधर से उधर नहीं होगा, ये उधर से उधर नहीं होगा, डिसिप्लिन कायम रहेगा। जहां मोहब्बत भी दरमियान में हो, मिसाल के तौर पे एक बाप को बेटे से मोहब्बत, अब बेटे को बाप से मोहब्बत है, बेटा बाप के दुश्मन की कोई चीज फॉलो करना शुरू कर दे, बाप को गुस्सा आएगा क्यों कर रहे हो, तो अब वो उसे रोकेगा, वो कहेगा नहीं मुझे आपसे मोहब्बत है, नहीं कहे उसका यानी ये तुम्हारा अमल सबूत दे रहा है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत कम है, उससे मोहब्बत ज्यादा है। تو یہ الاؤ نہیں کیا جائے گا. تو محبت اور سینسٹو معاملہ ہو جاتا ہے. وہاں پہ تو یہ چیز کا بالکل تصور بھی نہیں ہے, کوئی برداشت بھی نہیں کرے گا کہ دشمن کی پیروی کی جائے یا اس کو فالو کیا جائے. میاں کو بیوی سے محبت, بیوی کو میاں سے محبت, ان میں سے اگر کوئی کہے میں اپنے دشمن کو فالو کر رہا ہوں, یعنی کہ جس سے تمہیں دشمنی ہے, لڑائی ہے, اس کو میں اس کی باتیں فالو کر رہا ہوں, تو کوئی بھی یہ برداشت نہیں کرتا. تو یہی معاملہ اللہ تعالیٰ اور انسانوں کے درمیان ہے, مسلمانوں کے درمیان ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے مسلمان سے محبت ہے, مسلمان دعویٰ کرتا ہے اللہ مجھے آپ سے محبت ہے. تو اللہ کے تعالیٰ کہتے ہیں پھر یہ ڈسٹنگوش رکھو اپنے آپ کو, آئیڈینٹیٹی تمہاری قائم رہے کہ پتہ چلے دیکھ کے, کوئی دیکھے تو کہے کہ یہ مسلمان ہے, یہ اللہ والا ہے, اسے اللہ سے ایک تعلق ہے. اب اگر مسلمان وہ شخص کہے کہ نہیں میں تو اس کے طریقے پہ چل رہا ہوں, اس میں کیا حرج ہے, تو اللہ تعالیٰ کی غیرت ہے. اور یہی جھلکتی ہے, اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور یہی کمیونیکیٹ کر گئے. جس کی میں بھی مثالیں دیتا ہوں کچھ, جن میں سے ایک یہ ہے جو 10 محرم کی گزری. مثال کے طور پہ کچھ روایات سامنے رکھتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ کتنا اس میں ایمفیسائز کیا. ایک حدیث پاک میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر دو کپڑے قسم کے رنگے ہوئے دیکھے, فرمایا یہ کفار کے کپڑوں میں سے ہیں, ان کو مت پہننا. مسلم شریف کی روایت. اب کپڑے پہنے جا رہے ہیں, اس لیے کہا کہ اس کو اتار دو کہ یہ کفار کے کپڑے ہیں, ان کو نہیں پہننا. پھر ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹوپیوں کے اوپر اماموں کا ہونا فرق ہے ہمارے مشرکین کے درمیان. ترمذی شریف کی روایت. تو کہا کہ جو کافر ہیں, یعنی کہ اس وقت جو نان مسلم تھے, وہ سر پہ پگڑی پہنتے تھے لیکن ٹوپی نہیں پہنتے تھے. تو کہا نہیں, ٹوپی کے اوپر تم پہنو, ان سے ڈسٹنگوش کرو اپنے آپ کو, پہنو لیکن ڈسٹنگوش رکھو ان سے. اور وہ کہتے کہ تم ٹوپی بھی ساتھ پہنا کرو اور پھر اوپر پگڑی پہنا کرو. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی قوم کی شباہت اختیار کرے وہ انہی میں سے. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. اب یہ بالکل صاف کہہ دیا. اب مشابہت کا ورڈ یہاں پہ یوز ہوا کہ یہ بار بار یہ ورڈ یوز ہوگا, اس لیے اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ مشابہت سے کیا مراد ہے. تو مشابہت کو جو ڈیفائن کیا گیا وہ یہ کہ اپنی حقیقت, اپنی صورت, حیث اور وجود کو چھوڑ کر دوسری قوم کی حقیقت, اس کی صورت اختیار کرنا, اس کے وجود میں مدغم ہو جانے کا نام تشبہ ہے, یعنی مکس ہو جانا کہ پتہ ہی نہ چلے. تو اس میں سب شامل ہے کہ ظاہری ہے صورت اور قوم کی جو آئیڈینٹی ہوتی ہے وہ مکس کر دینا ہے آپس میں, اس کو کہتے ہیں تشبہ اختیار کرنا یا مشابہت کرنا, سملیرٹی اختیار کرنا. اب اس میں بالکل کلیئرٹی ہے, ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی قوم کی تم شباہت اختیار کرو گے تم اسی میں سے ہو, جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے اس ٹیم کے کپڑے پہنے تو تم اسی میں سے تصور ہوگے. تو یہ بالکل کلیئرٹی, اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. اور یہی سب علماء نے آج تک سمجھا, کیونکہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ حدیث کے الفاظ کو صحابہ اور بعد میں علماء نے کیا سمجھا, کیا ان میں اختلاف رائے پایا گیا یا ان میں کانسنسس تھا. اس میں کانسنسس ہے, سب نے یہی سمجھا کہ سمراج یہی ہے کہ شباہت سے, کہ ظاہری شکل و صورت, کپڑے سب اس میں شامل ہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ ابی ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں سے منع فرمایا, ان میں سے یہ بھی ہے, یعنی اور اس سے بھی کہ کوئی شخص اپنے کپڑوں کے نیچے حریر لگائے مثل اجمیوں کے, یا اپنے شانوں پر حریر لگائے مثل اجمیوں کے. ابو داؤد اور نسائی شریف کی روایت کہ اپنے کپڑوں کے نیچے حریر یعنی ریشم لگانا ہے لیکن اس سے منع کیا جا رہا ہے. کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ ریزن, یہ اجمیوں کا طریقہ ہے, یہ عربیوں کا طریقہ نہیں ہے. تو اب ریزنز دی جا رہی ہیں کہ اس لیے کہ ان کے ساتھ ہی تم ملو گے یا ظاہر شکل و صورت لباس میں. پھر اسی طرح کئی روایات مرد عورتوں کی شباہت میں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لعنت کرے ان مردوں پر جو عورتوں کی شباہت بناتے ہیں, ان عورتوں پر جو مردوں کی شباہت بناتے ہیں. تو یہ سارے احکام ہیں, کیونکہ جب لباس کی ڈسکشن آتی ہے تو لباس کی ڈسکشن میں دو تین باتیں ہوتی ہیں, یعنی یہ فرض ہے. ایک کچھ تو ہے نا آپشن سنت کے, سنت لباس کیا ہے, کچھ یہ فرض ہے. ان میں ہے کہ جسم کو ڈھکتا ہو, کہ لباس کا مقصد یہ ہے کہ جسم کو ڈھکے, نمبر ون. نمبر ٹو یہ کہ وہ اس ڈھکنے میں یہ بھی شامل ہے کہ حیض ظاہر نہ ہو, یعنی پتلا نہ ہو اور تنگ نہ ہو, اس دو چیزیں ہیں کہ وہ ڈھکتا ہے. اور تیسری چیز یہاں بات ختم نہیں ہو جاتی, یعنی کہ اسلام نے کچھ خاص لباس فرض نہیں کیا, یہ تو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پہنتے تھے, وہ تو ہمیں پتا ہے احادیث سے پتا ہے کہ کرتا پہنتے تھے, تہبند مانتے تھے اور شلوار انہیں پسند تھی, بھی روایات میں آتا ہے پہننے میں اختلاف ہے کہ پہنی یا نہیں پہنی, لیکن یہ تو سنت طریقہ ہو گیا, لیکن بات ہو رہی فرض کہ جس میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے اس میں ہے کہ جسم چھپائے اس میں, یعنی کہ تنگ نہ ہو اور پتلا نہ ہو. اور تیسری چیز یہ ہے جو اس لسٹ میں شامل ہے وہ علیحدہ نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ کفار سے شباہت نہ ہو. اب یہ چیز بالکل سوسائٹی سے اور مسلم معاشرے سے نکل گئی, حالانکہ اس چیک لسٹ میں کہ لباس کی فرض چیزوں میں یہ چیک لسٹ میں شامل ہے کہ شباہت نہ ہو. اسی وجہ سے جو بھی, اب یہ بات میں یہیں پہ کر دوں کہ اس میں اختلاف رائے نہیں ہے علماء کا کبھی بھی, یعنی یہ کنسنسس اجتماعی اور اجماعی بات ہے کہ یعنی اس چیک لسٹ کے اندر یہ چیز شامل ہے کفار کی مشابہت. تو انہی وجہ سے جو صاف کلیئرٹی سے کام دیے جا رہے ہیں تو یہ ایک شک شامل ہے. اور چوتھی شک ہوتی ہے کہ مرد عورت جیسا لباس نہیں پہن سکتا, عورت مرد جیسا لباس نہیں پہن سکتا. یہ چار شکیں پوری ہوں تو یہ فرض اب پورے ہو گئے. اب آگے دیکھیں گے کون سا لباس پریفر کر رہے ہیں انسان. اسی طرح ایک روایت میں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورت کی وضع کا لباس پہنے, اس عورت پر بھی جو مرد کی وضع کا لباس پہنے. ابو داؤد شریف کی روایت. ایک اور روایت میں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ایک عورت مردانہ جوتا پہنتی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردانی عورت پر لعنت فرمائی ہے. ابو داؤد شریف کی روایت. تو یعنی کہ میں وہی چیک لسٹ ہم پوری کر رہے ہیں کہ دو تو پتہ ہے, وہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے کہ زینت کے لیے لباس ہے اور فاطمہ سطر کے لیے لباس ہے, لیکن یہ بھی اسلام کے حکام میں سے ہے کہ یہ جو تیسری اور چوتھی بات ذکر کی کہ کافر سے شباہت نہ ہو, اور چوتھی چیز کہ مرد عورت کی طرح نہ پہنے اور مرد کی طرح نہ پہنے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کرے اللہ تعالیٰ بال میں بال منانے والی کو اور ملوانے والی کو, جس سے اگر دھوکہ دینا ہو کہ دیکھنے والوں کو لمبے بال معلوم ہو. تو یہ بخاری مسلم شریف کی روایت ہے. اب یہ ایک اور بات, ایک اور روایت نوٹیبل, انس رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پہنچے. حجاج بن حسان سے روایت ہے کہ ہم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے. حجاج اس وقت بچے تھے, کہتے ہیں میری بہن مغیرہ نے مجھ سے قصہ بیان کیا کہ تم اس وقت بچے تھے اور تمہارے سر پر بالوں کے دو چٹلے تھے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہارے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا کی اور فرمایا ان کو مڈوا دو یا کاٹ دو کیونکہ یہ وجہ یہود کی ہے. ابو داؤد شریف کی روایت. ابھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت کلوز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کے پاس گئے تابعین خالمت, تو وہ جا رہے ہیں اور کیا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دے رہے ہیں, انہیں دعا دے دی برکت کے, لیکن کہہ کیا رہے ہیں کہ ان بالوں کو صحیح کرو, یہ یہود کی چھپا رہے ہیں, یعنی ہیئر اسٹائل یہود ہے, اس کو کاٹ دو. ابھی کلیئرٹی سے باتیں ہیں, یعنی ایک ہی بات, لباس کا بھی تذکرہ ہے, ہیئر اسٹائل کا بھی تذکرہ ہے, اور آگے اور بھی وضاحت ہے. عامر بن سعد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صاف رکھو اپنے مکانوں کے سامنے کے میدانوں کو اور یہود کے مشابہ مت بنو, وہ میلے کچالے ہوتے ہیں. ترمذی شریف کی روایت کہ گھر کے باہر بھی اپنے صفائی رکھو یہودیوں کی طرح اسے گندا نہ کرو. لیکن نوٹیبل بات یہ ہے کہ اس میں ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی شباہت نہیں رکھنی, ان جیسا نہیں ہونا کسی چیز میں بھی. اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاہل دیہاتی لوگ مغرب کی نماز کے نام میں تم پر غالب نہ آ جائیں, اور یہ دیہاتی اس کو عشاء کہتے ہیں, یعنی مغرب کو عشاء کہتے ہیں, یعنی تم اس کو عشاء مت کہو مغرب کہو. اور یہ بھی فرمایا کہ جاہل دیہاتی لوگ عشاء کی نماز کے نام میں تم پر غالب نہ آ جائیں کیونکہ وہ کتاب اللہ میں عشاء ہے اور وہ اس کو آتما کہتے ہیں, اس لیے کہ آتما یعنی اندھیرے میں اونٹوں کا دودھ دوہا جاتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے. تو علماء نے اس سے یہ نکالا کہ ورڈ کو چوز کرنے کے لیے بھی کہ کیا الفاظ کس چیز کو, اگر کوئی اہل علم نہیں ہے, جاہل شخص ہے, پڑھا لکھا نہیں ہے دینی حساب سے, تو اس کی شباہت سے بچو. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں گائیڈ کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, یہ بہت اہم اس موضوع کے حوالے سے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں عربی کمان تھی, آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں فارس کی کمان تھی, آپ نے فرمایا اس کو پھینک اور عربی کمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کو لو اور جو اس کے مشابہ. ابن ماجہ شریف کی روایت. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آئے کہ جن کے ہاتھ میں فارس کی کمان تھی, اب جنگ لڑنی ہے کمان ہے, لیکن کہا کہ جب عربی کمان موجود ہے یہ پکڑی ہوئی, اس کو پھینکو اور عربی کمان پکڑو کیونکہ اور جو اس کے مشابہ اس سے سملر ہیں اس وہ نہیں لیں. اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو عرب لہجے اور آواز میں پڑھو یعنی صحیح اور بلا تکلف, اور اپنے کو اہل عشق کے لہجے سے اور دونوں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے لہجے سے بچاؤ. بہکی شریف کی روایت. تو آواز جو قرآن پڑھنے کا یہاں انداز ہے اس کو بھی کہا کہ بدلو, اور چینج کرو اور یہود و نصارہ جیسا نہ کوئی بنانا، وہ عرب کے لہجے میں پڑھو. پھر ایک اور روایت میں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ام سعد جو بیٹی ابو جہل کو دیکھا کہ ایک کمان لٹکائے ہوئے تھی اور مردوں کی چال چل رہی تھی. عبداللہ نے کہا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ ام سعد ابو جہل کی بیٹی ہے. انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے، فرماتے تھے ایسے شخص ہم سے الگ ہے جو عورت ہو کے مردوں کی شباہت کرے مشابہت کرے یا مرد ہو کے عورتوں کی مشابہت کرے. ابراہیم شریف کی روایت. پھر ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص ہماری جیسی نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارے ذبح کیے ہوئے کو کھائے وہ ایسا مسلمان ہے جس کے لیے اللہ کی ذمہ داری ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو تم لوگ اللہ کی ذمہ داری میں خیانت مت کرو. بخاری شریف کی روایت. جس میں علماء نے یہ بات رکھی کہ ذبح کرنے کا مسلمانوں کی ایک علیحدہ طریقہ کی آئیڈینٹی ہے، وہ غلط مدد نہیں کی جاتی جا سکتی دوسروں سے. پھر ایک اور روایت میں ہے، مشہور روایت، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب فرقے دوزخ میں جائیں گے بجز ایک کے. لوگوں نے عرض کیا اور وہ کون سا فرقہ؟ تو فرمایا کہ جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں. ترمذی شریف کی روایت. تو یہ پتا چل گیا کہ ادھر نہیں کرنا، کرنا کیا ہے، کس طریقے پہ چلنا ہے، میرے اور صحابہ کے طریقے. اب یہ تو تھی روایات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی تھی. اب وہ روایت یعنی کہ جو صحابہ سے مروی ہیں یا صحابہ کا کچھ طریقہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پتا چلے گا کہ کیسے کنٹینیوٹی سے یہ بات چل رہی ہے. اب ہوا کیا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ تھا کہ سلطنت اسلامیہ پھیلی، مسلمانوں کی گورنمنٹ بہت پھیل گئی، ایکسپینڈ ہوگی، اور عجمی لوگ بھی اب یعنی مسلمانوں کے انڈر آنے شروع ہو گئے، کچھ مسلمان ہو گئے کچھ نہیں ہوئے. تو اس وقت اگر ایک نظر ڈالیں تو جو ایک معاہدے ہوئے ہیں کفار سے ساتھ رہنے کے، اس پہ نظر ڈالیں تو وہ کیا ہے، کچھ میں ذکر کرتا ہوں کہ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ کی روایت ہے کہ ہم عتبہ بن فرقت کے ساتھ آزر بائی جان میں تھے کہ ہمارے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط بھیجا جس میں بہت سارے احکامات تھے، ان میں سے یہ بھی تھے تم اپنے آپ کو اہل شرک و اہل کفر کے لباس و حیض سے دور رکھنا. اب یہ وہ آرڈر دے رہے ہیں اب مسلمانوں کو کہ لباس بھی ویسا نہیں پہننا، شکل و صورت بھی ویسی نہیں بنانی. ایک دوسری روایت میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا کہ مسلمانوں ازار اور چادر کا استعمال رکھو اور جوتے پہنو، اور اپنے جدے امجد اسماعیل علیہ السلام کے لباس لنگی اور چادر کو لازم پکڑو، اور اپنے آپ کو عیش پرستی اور اجمیوں کے لباس اور ان کی وضع قطع اور حیض سے دور رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لباس وضع قطع میں اجمیوں کے مشابہ بن جاؤ اور موٹے اور کھجرے اور پرانے لباس پہنو. ابھی گائیڈنس دی جا رہی ہے مسلمانوں کی، ان سے ان میں ضم نہیں ہو جانا، ان میں مکس نہیں ہو جانا، اپنی شکل و صورت اپنے لباس کو علیحدہ رکھنا ہے، اجمی جیسا نہیں کرنا یا کفار جیسا نہیں بنانا. اسے اور اس کے علاوہ فتح شام کے موقع پر جو نصارہ سے ایگریمنٹ ہوا اس کی بھی اس کو بھی ذکر کر دیں کہ نصارہ اب لکھ رہے ہیں کیونکہ وہ امن میں آنا چاہتے ہیں، پناہ میں آنا چاہ رہے ہیں، تو وہ لکھ رہے ہیں. اور کیا لکھ رہے ہیں کہ ہم نصارہ شام کے مسلمانوں کی تعظیم و توقیر کریں گے، اور اگر مسلمان ہماری مجالس میں بیٹھنا چاہیں گے تو ہم ان کے لیے مجلس چھوڑ دیں گے، اور ہم کسی عمر میں مسلمان کے ساتھ ساتھ تشبہ اور مشابہت اختیار نہیں کریں گے، نہ لباس میں، نہ عمامے میں، نہ جوتا پہننے میں، اور نہ سر کی مانگ نکالنے میں. ہم ان جیسا کلام نہیں کریں گے، اور نہ مسلمانوں جیسا نام و کنیت رکھیں گے، اور نہ دین کی سواری کریں گے، نہ تلوار لٹکائیں گے، نہ کسی قسم کا ہتھیار بنائیں گے اور نہ اٹھائیں گے، اور نہ اپنی مہروں پر عربی نقش کندہ کروائیں گے، اور سر کے اگلے حصے کے بال کٹوائیں گے، اور ہم جہاں بھی رہیں گے اپنی ہی وضع پر رہیں گے، اور گلوں میں زنار لٹکائیں گے، اپنے گرجاؤں پر صلیب کو بلند نہیں کریں گے، اور مسلمانوں کے کسی راستے بازار میں اپنی مذہبی کتاب شائع نہیں کریں گے، اور ہم گرجاؤں میں ناقوس نہایت آہستہ آواز میں بچائیں گے، اور ہم اپنے مردوں کے ساتھ آگ لے کر نہیں جائیں گے. یہ مجوسیوں کے لیے تھی. تو کہتے ہیں یہ ایگریمنٹ میں انہوں نے لکھ کے بھیجا، لیکن بتا رہے ہیں کہ ہم مکس نہیں ہوں گے شباہت میں بھی آپ سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایڈ کرو. وہ ایڈ کیا کرو؟ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کسی مسلمان کو ماریں گے نہیں، یعنی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ہم نے انہی شرائط پہ اپنے لیے اپنے اہل مذہب کے لیے امان حاصل کیا ہے، بس اگر ہم نے شرائط مذکورہ بالا سے کسی شخص کی خلاف ورزی کی تو ہمارا عہد امان ختم ہو جائے گا، اور جو معاملہ اہل اسلام کے دشمن اور مخالف کیا تھا وہی معاملہ کیا جائے گا. اور اس میں ایڈیشن علامہ ابن کثیر نے کی کہ یہ بھی تھا کہ ہم اپنی آبادی میں کوئی نیا گرجا گھر نہیں بنائیں گے, اور جو گھر گرجا گھر خراب ہو جائے اس کی مرمت نہیں کروائیں گے, اور جو خطہ زمین مسلمانوں کے لیے ہوگی ہم اسے آباد نہیں کریں گے, اور کسی مسلمان کو دن ہو یا رات کسی وقت بھی گرجے میں اترنے سے نہیں روکیں گے, اور اپنے گرجاؤں کے دروازے مسافروں اور گزرنے والوں کے لیے کشادہ رکھیں گے, اور 3 دن تک ان مسلمانوں کی مہمان نوازی کریں گے, اور اپنے کسی گرجا اور کسی مکان اور مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کرنے والوں کو ٹھکانا نہیں دیں گے, وہ مسلمانوں کے لیے جو سازش ہوگی اسے پوشیدہ نہیں رکھیں گے, اور اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم نہیں دیں گے, وہ کسی شرک کی رسم اور ظاہر اعلانیہ طور پر نہیں کریں گے, اور کسی کو شرک کی دعوت نہیں دیں گے, اور نہ اپنے کسی رشتہ دار کو اسلام میں داخل ہونے سے روکیں گے. یہ اتنا لمبا یعنی کہ اس کی شکے پڑھنے کا مقصد یہی تھا کہ ایک تصور بن جائے کہ مسلمانوں کو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار کر کے گئے تھے اس چیز کے لیے کہ تم نے نہیں مکس ہونا دوسری قوموں کے ساتھ, اور اسی چیز کو صحابہ سمجھ گئے تھے, انہوں نے اس چیز کو امپلیمنٹ کیا. جب وہ مائنورٹی میں تھے, جب وہ ابھی ڈومینیٹ نہیں کیا تھا, تب بھی وہ اس آئیڈینٹی کو قائم رکھ رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکم دے رہے تھے, جب وہ ڈومینیٹ کر رہے تھے تب بھی آئیڈینٹی کو قائم کر رہے تھے. اب فرق یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم ڈومینیٹ نہیں کر رہی ہوتی اور اس پہ کوئی قوم دوسری قوم ڈومینیٹ کر جاتی ہے, اب ہیومن سائیکالوجی کے تحت وہ کیا کرتی ہے, اس میں امپریس ہو جاتی ہے کہ یہ ہم پہ ڈومینیٹ کر گئے ہیں, یہ تو بڑے زبردست لوگ ہیں, اور وہ امپریس ہو جاتا ہے. اس امپریس ہونے کی وجہ سے وہ ان کے طریقے لیتا ہے. کبھی بھی ڈومینیٹ کی ہوئی قوم دوسرے کے طریقے نہیں لیتی, جس پہ کوئی قوم ڈومینیٹ کر جائے وہ طریقے لیتی ہے جو اس پہ ڈومینیٹ کرتا ہے, یہ ہمیشہ رہا. اب ہسٹری میں بھی یہی ہوا کہ مسلمان جب تک ڈومینیٹ تھے تو اتنا نہیں تھا دوسروں کے طریقے لینے کا رواج, لیکن جیسے ہی کفار یا نان مسلم یا دوسری قومیں ڈومینیٹ کر گئیں پچھلے 500-700 سالوں میں, تو مسلمان ان سے امپریس ہوئے, اور امپریس ہونے کی وجہ سے پھر ان کے طریقے ڈیفیوز ہو گئے مسلمانوں کے اندر. اب اس چیز کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گائیڈنس دیں گے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, اگر تم سپریس بھی ہوگی کسی وجہ سے یہ نہ کرنا, کیونکہ اس آئیڈینٹی ختم ہوگی حتیٰ کہ دین چلا جاتا ہے. دیکھیے 3 اسٹیپس میں دین جاتا ہے. سب سے پہلے معاشرہ ریسپیکٹ ہوتی ہے, امپریس ہو کے معاشرہ چھوڑ دیتا ہے انسان, ان جیسا بن جاتا ہے. دوسرے کیا ہوتا ہے, اس اپنی عبادات چھوڑ دیتا ہے آہستہ آہستہ, گھل مل جاتا ہے ان میں. اور تیسرا پھر عقائد افیکٹ ہوتے ہیں. جتنے مسلمان رہے اینڈ آف پاک کے اندر پاکستان بننے سے پہلے, وہ افیکٹ ہوئے. جو نہیں قائم رکھتے, یعنی کہ جو علماء تھے وہ تو باقی تھے, لیکن جو لوگوں نے اپنے آپ کو سیو نہیں کیا, وہ افیکٹ ہوئے کسی نہ کسی حوالے سے. اسی طرح جو بھی شخص جاتا ہے نان مسلم ایریا میں, اگر وہ اپنے آپ کو سیو نہ کرے ان کی آئیڈیالوجی سے, تو وہ افیکٹ ہوتا ہے. سب سے پہلے اپنی معاشرے چھوڑتا ہے, اور پھر اس کے بعد اپنی عبادت میں کمی آ جاتی ہے اس کی, اور تیسرے نمبر پہ اس کی نظریات خراب ہوتے ہیں یا عقائد خراب ہوتے ہیں. یہ ایک اسٹیپ ہے. اور جب دین کی محنت شروع ہوتی ہے, یعنی کوئی دین کی طرف آتا ہے, تو انہی اسٹیپ سے عقیدہ پہلے ٹھیک کرتا ہے, پھر نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے, عبادت شروع کر دیتا ہے, اور الٹیمیٹلی وہ لباس ان چیزوں پہ آتا ہے کہ وہ بھی اس کی چینج ہوتی ہے. تو یہ 3 اسٹیپس ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ایک طرح کی سیف گارڈ کیا ہوا اسلام کو معاشرت نے, تو یہ غلط نہیں ہوگا. اب یہ بچ جائے تو باقی چیزیں بچنا زیادہ آسان ہو جاتی ہے. کوئی شخص اپنی معاشرت کو چینج نہ کرے تو باقی چیزیں بچنا زیادہ آسان ہوتی ہیں, کہ وہ ان پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑتا. اس وجہ سے یہ کچھ قرآن و حدیث کے دلائل سامنے رکھے. انہی وجہ سے جب یہ بات کی گئی کہ فقہ کو کیسے ڈرائیو کرنا ہے, مسائل کیسے نکالنے, تو اس میں بھی چیک لسٹ میں یہ ساری چیزیں تھیں. ایک یہ دیکھا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث میں یہ بات ہے کہ نہیں, اور اگلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ کفار کو مشابہت تو نہیں. یہ 3 اسٹیپ پورے ہوتے ہیں تو کوئی حکم نکلتا ہے, کیونکہ اس کی اہمیت ہے. کیونکہ اگر یہ معاشرہ ختم ہو جائے تو سب سے پہلے ہوتا ہے کہ نان مسلم مسلموں کو فرق نہیں پتا چلتا, اور مسلمانوں کے کئی احکام ہیں جو جس پہ یہ اپلیکیبل ہے. کیا مثال کے طور پر جیسے دفن کرنے کا معاملہ ہے, مسلمانوں کو دفن کیا جاتا ہے نو ہندوؤں کو نہیں کیا جاتا. اب ہوا کیا, انڈو پاک بننے سے پہلے ایک زلزلہ آیا کوئٹہ کے علاقے میں. اب وہاں بھی کتابوں میں مینشن ہے کہ سمجھ نہ آئے کس کو دفنانا ہے کس کو جلانا ہے, کیونکہ بظاہر کوئی فرق ہی نہیں تھا. اب کوئی ہے بھی نہیں جس سے پوچھ سکے, سب ساری باری تباہ ہو گئی. تو پھر لکھا ہے کتابوں میں کہ وہاں پہ اس نے آرڈر دیا کمانڈر نے یا جو بھی, وہ بھی انگریز تھا, تو اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ ان کے ختنے دیکھو کہ مسلمان ختنے کراتے ہیں وہ نہیں کراتے, تو اس بیسس پہ فیصلے کرو. لیکن یہاں تک بات گئی کیونکہ ظاہری طور پر فرق نظر نہیں آ رہا. سلام کرنے کا معاملہ ہے کہ کس کو سلام کرنا ہے کس کو سلام نہیں کرنا. مسلمانوں کو حکم ہے کافر کو سلام نہ کرو. اب مسلم ڈومینیٹ ایریا میں کوئی ایشو نہیں, ہر ایک کو سلام کر دو, لیکن جو مسلم ڈومینیٹ ایریا نہیں ہے وہاں پہ جا کے ایشو ہے. अब कौन मुसलमान है कौन नहीं है, इंडिया में कोई चला जाए अब वहां पे तो मुश्किल है चेहरों को पहचानना, ये मुसलमान है ये नहीं मुसलमान। तो कई अहकाम मुसलमानों के हैं जो कि जाहिर पे लागू होते हैं, और इसीलिए आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक का मफ़हूम है कि मुसलमान वो है जिसको देख के अल्लाह याद आ जाए, जिसको देख के अल्लाह याद आ जाए, ये मुसलमान की निशानी है। अब कुछ तो होगा उसके जाहिर में, इसको देख के वो चलेगा मुसलमान है ये अल्लाह वाला है और उसके अहकाम लागू होंगे। और दूसरी बात यह कि अल्लाह ताला को भी इस पे मतलब गैरत आती है कि मुसलमान है और ये किस के तरीकों पर चल, यही बात भी समझना मुश्किल नहीं है। जिसको अल्लाह ताला से लिंक है ना वो समझ जाएगा अल्लाह ताला मुझे हर वक्त जो देख रहे हैं उसमें ये भी तो देख रहे हैं कि किसके तरीके पर चल सकता। तो अल्लाह की मोहब्बत को कम से कम खींचने के लिए जरूरी है कि इंसान सुन्नत पे है। देखिए दो ही चीजें, ये नजरिया या ये रद्द अमल या ये तरीका उस कौम का तो हो सकता है जिसके पास कोई मार्शल ना हो, जिसके पास कोई आइडेंटिटी ना हो, कोई तरीका ना हो, तो फिर वो देखती फिरे कि मैं इसका ये ले लूं उसका वो ले लूं। जिसको पूरी की पूरा एक मार्शल दे के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मेरा तरीका है, मैं इस तरह खुशियां मनाता हूँ, इस तरह गम मनाता हूँ, इस तरह मेरी घर की जिंदगी है, इस तरह बाहर की जिंदगी है, इसके साथ पास सब कुछ हो और वो दूसरों की तरफ देखे, अब अल्लाह ताला की गैरत कितना आती होगी कि मेरे महबूब को छोड़ के कहां जा रहा है। ये बात को समझना मुश्किल नहीं है। देखिए जब वैक्यूम क्रिएट होता है वहां पर कोई और चीज आती है, मुसलमान के पास वैक्यूम क्यों क्रिएट हो रहा है, वो तो बल्कि दूसरे के ऊपर अपनी तरीके को एक्सपोर्ट करे कि मेरा ये तरीका है आप भी इस पर, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका है ना, ये कि वो कहे कि आपका क्या तरीका है आप मुझे बताएं मैं उसी तरह बनूंगा, जाहिर में भी बालों में भी हुलिये में भी जुबान में भी हर चीज। और आज भी जो गैरतमंद कौमें हैं जो अपनी आइडेंटिटी को कायम रखती हैं कौमें जिनको फख्र है अपने, वो दूसरों की जुबान में भी बात नहीं करते, वो कहते आप हमारी जुबान में बात करें, इंग्लिश आए की भी वो नहीं बोलेंगे इंग्लिश, वे कहते आप हमारी लैंग्वेज में बात करें कि उन्हें फख्र है अपनी चीज पे, अपनी आइडेंटिटी उन्होंने कायम रखी हुई है। सिर्फ मुसलमान है कि इतना वो नीचे चला गया, इतना इंप्रेस हो गया, हद तक इसमें शक के पड़ा हुआ कि ये हुक्म है भी कोई शरीयत का कि नहीं। और बताया कि जब इस्लामी शरीयत के काम निकाले आते हैं उस चेकलिस्ट में ये नंबर शामिल है कि अल्लाह ताला ने ये कहा अलाउड है। अब देखने गैर के पास तो नहीं है चीज या उनके मुशाबे तो नहीं है, अगर है तो फिर भी छोड़ दिया जाता है। और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मुसलमानों इंफ्रॉरिटी कम्प्लेक्स पे चले गए और ये इस तरह से उनकी तरीकों में जाने से और ही बढ़ता है, यानी विशेष सर्कल शुरू हो जाता है और उनसे प्रेस होना और इंफ्रॉरिटी कम्प्लेक्स में चले आना, तो हद तक उनसे मोहब्बत पैदा हो जाती है कि जब इतनी उनके तरीकों पे जाए मोहब्बत की वजह से जाता है और मोहब्बत और बढ़ जाती है। और यही होता है कि जो बाहर के मुल्कों में कई बार जाए तो ये सारी चीजें छोड़ते हैं, हद तक उनसे मोहब्बत करके शादियां कर लेते हैं और सारा दिन उनकी नस्लों का चला जाता है। और ये भी अल्लाह ताला को पसंद ना पसंद है, आगे आयात आएंगी कि उनसे मोहब्बत नहीं करनी, डीलिंग कर सकते हो डीलिंग और चीज है, मोहब्बत नहीं करनी उनसे। मोहब्बत क्यों नहीं करनी ये बात नहीं कि वो बुरे हैं, उनके अंदर का ये जो शिर्क है कि अल्लाह के गैर अल्लाह ताला के गैर को शरीक करना ये बुरा है, इस वजह से मोहब्बत नहीं करनी। वो आज मुसलमान हो उनसे मोहब्बत शुरू कर, तो बंदे से नफरत नहीं है उसकी उस अकीदे से नफरत है। और हत्ता कि फिर ये अल्टीमेटली होता है कि जो सही सुन्नत पे चल रहा होगा वो उस पर तहकीर इंसान देखे, उसकी तहकीर आ जाए। ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, छोड़ा क्या था गलती मुसलमान ने की, गैर के तरीके पे गया, फिर उससे मोहब्बत हो गई, फिर उसकी सारी आइडियोलॉजी भी उसके मुताबिक हो गई, और जो मुसलमान सुन्नत पे चल रहा है उसकी हकारत आ जाती है, ये क्या कर रहा है, अब दूसरे लफ्जों में सुन्नत की हकारत आ जाती है। तो ये बात भी इसलिए जिक्र कर दूं क्योंकि जिक्र करने वाली नहीं है, लेकिन शायद क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को सुनते हैं इसलिए जिक्र कर दूं कि कुछ सुना जो कि बहुत खतरनाक बात है कि कई लोगों ने ये भी कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब देखिए इसी का डिक्लाइन है, बहुत खतरनाक बात है नऊज़ु बिल्लाह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आज जिंदा होते तो वो भी आज क्लीन शेव होते और पैंट शर्ट पहनते, ये बात खुद कही जाती है बड़ी कॉन्फिडेंटली और क्यों के तौर पे कि वो होते हैं। और यहां तक मुझे पक्का यकीन है वो होते तो करते, आप क्या बातें कर रहे हैं। अब अमेजिंग ये है मुसलमान का डिक्लाइन, कहां खड़ा करके गए मुसलमानों को और वो कहां पहुंच गया, सिर्फ इसको सेव नहीं किया उसने इस हुक्म को और ये ऑब्जर्व नहीं किया और वे नहीं किया, इसी डिक्लाइन से बचाने के लिए हुक्म दिया गया कि उनकी मुशावरत नहीं करना, अपनी आइडेंटिटी कायम रखना, जो भी हाल आ जाए तुमने अपनी आइडेंटिटी कायम रखनी। अब मैं ब्रीफली ये बता दूं कि इस्लामी जो तरीकेकार है कि अहकाम को ड्राइव करने का उसमें कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ताकि पता चल जाए आज की टॉक में ये कंक्लूड हो जाए कि इसकी अहमियत क्या है। देखिए अब फिक्र का जो मसला है कि मसाइल कैसे निकालें, उस पर एक रूल ये है कि कोई भी इंसान जो अमल करता है या तो वो اس میں مجبور ہے یا اس سے آ سکتا ہے. مجبور جہاں پہ وہاں تو اسلام اس سے ڈسکشن ہی نہیں کرتا. جہاں انسان مجبور ہے وہاں تو اسلام تو اسلامی اختیاری چیزوں میں ڈسکشن کرتا ہے. کیا مطلب کہ یہ نہیں کہ بظاہر سارے انسان سیکولوجی نیٹ میں ملتے جلتے ہیں تو اس پہ کوئی مطلب اسلام کی ڈسکشن ہے ہی نہیں. اختیاری امور میں کیا ہے؟ اب یہ اگلی کلاسیفیکیشن ہے کہ اضطراری میں کوئی ڈسکشن ہے, اختیاری میں کیا ہے. وہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے انہیں ٹیچنگز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ کسی قوم کا یعنی اختیاری چیز جو کر رہا ہے جو اسلام نے الاؤ کیا ہے وہ کہیں ایسا تو نہیں کسی قوم کا مذہبی شعار ہو یعنی کوئی مذہبی طریقہ ہو جیسے گلے میں سلیپ کا لٹکانا, زنار کا لٹکانا, لوہے کا کڑا پہنتے ہیں مذہبی طور پر. تو یہ جو اب مذہبی طریقے ہیں اب مسلمان کہے کہ اس میں حرج کیا میں بھی کر دوں, نہیں. اب یہاں پہ سینسٹو معاملہ ہے کیونکہ ان کا مذہبی آئیڈینٹی ہے. اب مسلمان کو ہے ہی نہیں لاؤ اور اگر وہ اس ریسپیکٹ میں کرے گا تو پھر یہ کفر تک بات جاتی ہے کیونکہ اس کو بالکل الاؤ نہیں ہے کہ یہ اس کی یعنی بالکل فلیکسیبلٹی اسلام نہیں دے گا اگر مذہبی طور پہ ان کی عادت ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں مذہبی نہیں ہے ان کا معاشرتی طریقہ ہے عادت وہ یہ کام بھی کرتے ہیں. تو پھر دیکھنا ہوگا کہ دو چیزیں کہ ایک عادت ان کام وہ کر رہے ہیں کہ اسلام نے اس کے متعلق کوئی گائیڈنس دی ہے. تو مثال اس کی یہ ہے جیسے ٹخنوں سے نیچے شلوار کو رکھنا, ریشمی لباس پہننا. اب کوئی کہے کہ ریشمی لباس کو پہنو اس میں کیا حرج ہے, نہیں اسلام کی گائیڈنس موجود ہے. کافر کو دیکھے کہ یہ کہے کہ ریشمی لباس پہنتے میں ہی پہنو اس میں کیا حرج ہے. تو اس میں دونوں چیزیں اسلام نے بھی منع کر دیا اور اس کی مشابہت بھی نہیں اختیار کر سکتے. تو جو عادی چیزیں ہیں معاشرتی چیزیں اس میں دیکھنا ہے کہ اسلام کی کوئی ایسی ٹیچنگ تو نہیں جو اس کے خلاف ہو. اگر اسلام نے کہا یہ جائز ہے کر سکتے ہو تم یعنی کہ بظاہر, تو پھر یہ ہے کہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ چیز کسی قوم کی خاص چیز تو نہیں ہے کہ وہی قوم کرتی ہے یعنی اس کو دیکھتے ہی وہ چیز وہ قوم یاد آ جائے جیسے کئی ہوتے ہیں ڈریسز وہ دیکھتے ہی کہتے ہیں یہ تو فلاں قوم پہنتی ہے, یہ تو فلاں ملک کا یہ شخص ہے. تو ایسا کوئی کافر ممالک کا کوئی ڈریس ہو نان مسلم ملک کا ڈریس ہو کیونکہ شریعت اسے الاؤ کرتی ہے اگر ڈریس کور کر رہا ہے کھلا ہے اور ساری سطح کور کر رہا ہے تو الاؤڈ ہے, لیکن چونکہ ان کی مشابہت ہوتی ہے اور دیکھ کے لوگ کہیں گے یہ تو ویسا ہے تو یا اس ملک کا ہے یا یہ ان میں سے ہے تو اس لیے اس کو بھی شریعت منع کر دے گی. اب مشابہت کی وجہ سے اس کو چھوڑ دو گو کہ ویسے ہی الاؤڈ تھا. اور اب اگلا سٹیپ معاشرتی چیز آدھی چیز اور وہ شعار بھی نہیں ہے نان مسلمز کا یعنی کہ ان کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے کہ دیکھتے یاد آ جائے وہ چیز. اب اس میں دیکھا جائے گا کہ مسلمانوں کے پاس اس کا بدل آلٹرنیٹو موجود ہے کہ نہیں. اگر آلٹرنیٹو موجود ہے تو بہتر ہے کہ وہ کرے اور اس میں وہ حدیث پاک علماء نے پیش کی ابن ماجہ شریف کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی کے ہاتھ میں فارسی کمان دے کے کہ اس کو پھینک دو اور عربی کمان کو پکڑو. اب مسلمانوں کے پاس آلٹرنیٹو موجود تھا تو انہوں نے کہا آلٹرنیٹو کو اپناؤ اس کو چھوڑو. اس کو دیکھتے ہوئے یہ غیرت کا تقاضا تھا یا اس جو آئیڈینٹی قائم رکھنے کے لیے یہ ہے کہ دیکھا جائے گا مسلمان کے پاس آلٹرنیٹو ہے تو آلٹرنیٹو لے, اور اگر اس کے پاس کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے یا کوئی چیز ادھر سے امپورٹ ہو رہی ہے تو پھر بھی یہ حکم ہے کہ نیت یہ کرو کہ میں مجبوری کے تحت استعمال کر رہا ہوں تشبہ کی وجہ سے سملیرٹی کی وجہ سے نہیں کر رہا, یہ نیت کرنا ضروری. اگر وہ نیت نہیں کرتا اور یہ کہتا نہیں وہ کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں تو اس سے بھی اس کو یہ کراہت آ جائے گی مکرو ہو جائے گی. اب یہ ہے سارا پہلے تھا پہلی پہ کہ یہ ان کا مذہبی شعار ہے یا نہیں, یہ مذہبی شعار ہے تو بالکل اسے نہیں لے سکتے. دوسری چیز ہو سکتی ہے معاشرتی عادی طور پہ کرتے ہیں تو اس میں بھی دو چیزیں دیکھی جائیں گی, کیا ان کا آئیڈینٹی ہے تو پھر نہیں لیا جاتا, اگر ان کی آئیڈینٹی نہیں ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے مسلمانوں کے پاس آلٹرنیٹو ہے یا نہیں. آلٹرنیٹو ہے تو آلٹرنیٹو پریفریبل ہے, اگر آلٹرنیٹو نہیں ہے تو پھر بھی یہ نیت کرے کہ میں ان کی تشبہ کے لیے اور سملیرٹی کے لیے نہیں کر. یہ ساری گائیڈنس موجود ہے اور یہ مینشن ہے سارے اسلام کی یعنی کہ چاروں فقہوں کے دیکھ لیں یہ ساری ڈیٹیل مینشن ہے کہ یہ طریقہ ہوگا کسی حکم کو نکالنا. تو یعنی کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پورے کا پورا حکم ہے جس کو اس چیک لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے جب کوئی حکم ڈرائیو کیا جاتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے کہ یہ نہیں. یہ نہیں ہے کہ اسلام نے کہا کہ یہ کر سکتے ہیں عادی طور پر تو کر لو مباح ہے, نہیں اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ یہ کسی اور قوم کا تو نہیں ہے. اتنی ڈیٹیلز موجود ہیں. اب اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے کنکلوڈ کرتا ہوں بات کو اور کرنٹ ایرا میں یہ آج کل کی کچھ باتوں کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. اب دیکھیے ڈریس کی جہاں بات آئی تو اس میں ایک ڈریس ہے پینٹ شرٹ کا, कि पेंशनेड गर्ल्स है। अब अगर हम उसी चेकलिस्ट को पूरा करें तो पहली चेकलिस्ट में शरीयत ने कहा गया, शरीयत ने कहा कि ऐसा लिबास पहनो जो सतर कवर करे, खुला हो और सतर को कवर करे और बारीक ना हो। तो पहली चीज के इसमें ये वाली पूरी तरह पूरी नहीं होती, क्योंकि ये जो इंसान की नाप से सतर, नाप से घुटनों तक का सतर है, उसको मुकम्मल तौर पर कवर नहीं करता। कवर ना करने से मतलब कोई हायत पता चलती है। कंपेरिजन कर ले शलवार कमीज, अब शलवार कमीज के अंदर ड्यूल कवर होता है, यानी हायत पता ही नहीं चलती, और यही इस्लामी मिजाज है, अल्लाह ताला यही चाहता है। अब हुआ क्या कि चूंकि यानी कि मुसलमान पहनते हैं और आदत हो गई सबको देखने के लिए इसलिए, लेकिन अगर गौर से देखे तो खुद इंसान जान लेगा ये पहली चेकलिस्ट पूरा नहीं होता रहा, यानी कि इंसान को फील होगा कि ये सतर सही तरह कवर नहीं कर रहा। अब इसमें आर्ग्यूमेंट ये आता है और ये बात है भी कि मुसलमान अब इस लिबास को पहनते हैं तो इसलिए इसमें अलाउड है। देखिए ये बिल्कुल ऐसा है कि जो चीज काफिर का लिबास हो यानी कि नॉन मुस्लिम से हो उसमें दो में डिवाइड कर ले, एक वो है जो अभी मुसलमानों में रिवाज नहीं पकड़ा तो वो तो हराम है, यानी उनका लिबास है जिसे देख के बता रहा है उधर और वो मुसलमानों में भी आ रहा है तो उस वक्त उसको हराम की कैटेगरी दी जाती है, क्योंकि ये नहीं पहन सकते क्योंकि ये मुसलमान आइडेंटिटी के खिलाफ। लेकिन अगर वो मुसलमानों में रिवाज पकड़ गया अब वो हराम नहीं रहेगा, वो मकरूह और कराहत में आ जाएगा कि कराहत है कि स्टिल सुन्नत लिबास को छोड़ के या अपनी आइडेंटिटी को छोड़ के अपनी कौमी ड्रेस को छोड़ के ये क्यों पहन रहा है शख्स, उसके बाद मतलब कि क्या लॉजिक है इस चीज के लिए कि क्यों कर रहे हैं वो, सवाल इसके कि वो इंप्रेस्ड है किसी न किसी हवाले से किसी कौम से, तो वो हुक्म का दर्जा तो चेंज हो जाता है मकरूह हो जाता है, लेकिन स्टिल जो तकवा वाले लोग हैं जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में आगे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए स्टिल यही रिकमेंडेड है कि वो इसको फिर भी छोड़े, क्यों बात वही है वो कहा तो जाते सुन्नत पे रहो पूरी तरह, और जब इन किसी कौम का कौमी लिबास की सुन्नत के ऐन मुताबिक हो वो उसको छोड़ के किसी और तरफ जाए तो यकीनन ये मतलब कि गौर तलब बात है, उस पर इंसान को गौर करना चाहिए कि मैं अल्लाह के गुर में बढ़ना चाह रहा हूँ, अल्लाह ताला को जो नापसंद है कौम उसके लिबास में मुशाबित कर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक रिवायत मिलती है जिसे पता चलता है सहाबा का मिजाज, वो भी जिक्र कर दूं यहाँ पे, कि हजरत अबू मूसा आशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला के कम्युनिकेशन कॉन्वर्सेशन के, हजरत अबू मूसा आशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक निसानी कातिब मुलाजम रखा, यानी लिखने के लिए एक ईसाई को रख लिया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने पूछा तुझे क्या हो गया, खुदा तुझे गालत करे, क्या तूने अल्लाह का ये हुक्म नहीं सुना कि यहूद और नसारा को अपना दोस्त मत बनाओ, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, तो तूने किसी मुसलमान को मुलाजिम क्यों नहीं रखा। हज़रत अबू मूसा आशरी रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं मैंने उमर रज़ी अल्लाह ताला को जवाब दिया है अमीर मोमिनीन मेरे लिए इसकी किताबत है और उसके लिए अपना दीन है, यानी कि मैंने उससे काम लेना है उसके दीन से मेरा गर्ज नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाया जिनकी अहानत अल्लाह ने की है मैं उनकी तकरीम नहीं करूंगा, इनको अल्लाह ताला ने जलील किया है मैं उनको इज्जत नहीं दूंगा, इनको अल्लाह ताला ने दूर किया है मैं उनको करीब नहीं करूंगा। अब ये सिर्फ इसलिए पेश किया कि उनका मिजाज क्या बन चुका था, ताकि ये बात समझ में आ जाए कि बात सिर्फ एक समझानी मकसूद है कि इस वक्त जो है बहुत सारी चीजें इन्वेड हो चुकी हैं पिछले 500 सालों के अंदर मुसलमानों के अंदर। अब मुसलमान के पास बड़ा इजी एक आर्ग्यूमेंट है कि सब कर रहे हैं, लेकिन अब खुद सोचे कि क्या ये पसंदीदा चीज है भी कि नहीं, नंबर वन, और दूसरी चीज कि ये भी ना देखे क्या 500 साल पहले भी मुसलमान ये कर रहा था, अगर वो ये कह रहे मुसलमान कर रहे हैं तो आया तो उधर से इंडो पाक में जब इन्वेड हुए, जब पूरी दुनिया में इन्वेड हुए तो अपने तरीके छोड़ गए, ये तो नहीं था मुसलमान नजर से ये कर रहे थे हमेशा से ये कर रहे थे, ये उनके कौमी का तरीका था, वो तो उनसे इंप्रेस होकर उन्होंने लिए और आगे नस्ल न नस्ल चलने शुरू हो गए, दीन की तालीमात से दूरी थी उन्होंने नहीं इसको रिस्क किया और उस पर अमल शुरू कर दिया। उलमा जो जानते थे कि इसकी क्या अहमियत है उन्होंने रिस्क किया जहां तक वो हो सका और लोगों को बताया दुल्मा के अंदर बात मिल जाएगी को रिस्क अभी भी कर रहे हैं और करते रहे क्योंकि उन्हें पता है इसकी ग्रेविटी का, कोई मामूली चीज तो नहीं है, मैं किसी और की लिबास में बैठ जो अल्लाह ताला को उससे नफरत हो और मैं सोचूं कि अल्लाह ताला जो मुझे देखेंगे अल्लाह ताला को मुझे प्यार आएगा मुझे मोहब्बत हो जाएगी, गो के देखिए एक होते 33% मार्क्स लेना, स्टूडेंट्स की दो अप्रोचेस होते हैं 33% के दो सवाल गलत हो गए कोई बात, जो लाइक लड़का हो तो की अप्रोच नहीं होती वो कहते थोड़ा सा भी क्यों गलत हुआ, तो जो अल्लाह के कुर्ब में आगे बढ़ने वाले हैं उन्हें तो ये है कि थोड़ा भी मुझे ऐसा कोई काम ना हो कि जो अल्लाह ताला को नापसंद हो, ہر کام میں 100% پرفیکٹ طریقے سے کرو جو اس سے اللہ کو پیار آ جائے. تو 33% والوں کو تو یہ الاؤ کیا گیا ہے کہ یہ مسلمانوں میں رواج پکڑ گئی یہ بات, اس کو کوئی نہ کوئی گنجائش ہے, لیکن جو اللہ کے قریب قربت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کو سٹل یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیوں کر رہا ہوں, کہ یہ ہمیشہ سے تو ایسا نہیں تھا اور ایسا کیا ہو گیا کہ میرے پاس کوئی اور لباس نہیں, کیا کوئی اور طریقہ نہیں ہے, کوئی اور آلٹرنیٹو نہیں ہے. اور یہ بات اس لیے بھی زیادہ کہنی پڑ رہی ہے کہ درس قرآن میں آنے والے یا بیعت ہونے والے یا اس طرح کے لوگ جو کہ آگے بڑھنے کی نیت کر چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی قرب میں آگے بڑھنا ہے, ان کو تو یہ ریکمینڈیڈ ہے کہ اس چیز کو چھوڑیں. ہاں جاب میں کئی بار مجبوری ہوتی ہے, وہاں پہ کرنا پڑتا ہے, لیکن جہاں آپشنل ہو گھروں کے اندر وہاں تو اس کو بالکل اپنی زندگی سے نکالنا, اس کو معمولی نہ سمجھے. مسئلہ یہ معمولی سمجھنا, نماز نہ پڑھنا ایک ایشو ہے, نماز کو معمولی سمجھنا یہ گریو ایشو ہے. اسی طرح اس حکم کو اگر کوئی پریکٹیکلی نہیں کر رہا لیکن شرمندہ ہے ٹھیک ہے, لیکن کوئی اس کو معمولی سمجھ رہا ہے تو یہ گریو ایشو ہو جاتا ہے. مسلمانوں کی آئیڈینٹی کا معاملہ ہے, ان کی بقا کا معاملہ ہے, ورنہ مٹ جاتی ہیں قوم زمین سے. کیونکہ اگر آپ ہسٹری پڑھیں انڈو پاک کی تو یہ بات جگہ جگہ لکھی ہوگی کہ صرف اس خطے زمین میں مسلمان بچے ہیں آئیڈینٹی کے حوالے سے, باقی ہر قوم تباہ ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے رزق نہیں کیا, جو قوم آئی اس کو وہ رزق نہیں کر سکے, انہیں میں گھل مل گئے. تو مسلمانوں کی آئیڈینٹی کا یہ معاملہ, اور اس سے بھی آگے یہ بڑھ کے یہ ٹائی کا ایشو ہے کہ ٹائی جو ہے, یہ میں وہاں ذکر کر دوں, علماء کے دو گروپس ہیں, یعنی کہ دو تحقیق دوسرے لفظوں میں کہہ لیا. ایک تحقیق یہ ہے اور وہ ان علماء نے مینشن کیا ہے کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے نان مسلمز کی اور ان کی, کہ انہوں نے اس چیز کو اوریجنیٹ کیا تھا صلیب کی مشابہت سے, یعنی انہوں نے پڑھا ہے اور اس کو پڑھتے ہوئے انہوں نے پتوا دیا کہ یہ مذہبی شعر ہے, اس کو نہیں لے سکتا مسلمان قطن طور کسی طور پر. دوسرے علماء نے کہا, ایک گروپ یہ بھی ہے کہ نہیں مذہبی شعر نہیں ہے لیکن ان کا خاص شعر ضرور ہے, یعنی مذہبی نہیں خاص شعر ضرور ہے, کیونکہ یہ لباس نہیں ہے گلے میں ایک چیز کو باندھنا, یہ کوئی لباس یعنی کوئی سطر کا کام نہیں دے رہا, یہ ان کا خاص شعر ہے کہ وہ اس کو کرتے ہیں. مسلمانوں نے ان کو دیکھا, ان سے پریس ہوئے کہ ان کو وقار دیتے ہیں, ان کو عزت دیتے ہیں, مسلمانوں نے ان سے لے کے شروع کر دیا, حالانکہ کوئی لباس کا حصہ تو نہیں ہے, یعنی کوئی سطر تھوڑی چھپا رہا. وہ تو کسی نہ کسی ہمارے سے امپریس ضرور ہے. اگر تو مذہبی شعر ہے تو وہ علماء تو قدر اس کی اجازت دیتے, وہ تو اس کو یعنی حرام کے درجے میں رکھتے ہیں کیونکہ اس کی کوئی الاؤ نہیں کر سکتا, لیکن جو دوسرے ہیں وہ اس کو مکروہ کے درجے میں رکھتے ہیں کہ ناپسندیدہ ہے, اس کو حد سے چھوڑنے کی کوشش کریں, اور اس میں پینٹ شرٹ سے زیادہ یعنی کہ فرم سٹانس وہ لیتے ہیں کہ اس لیے آپ اپنی جاب والے سے بات کریں, ان سے آرگیو کریں کہ یہ کیوں ہے, مسلمانوں کا یہ شعر نہیں ہے, یہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں. اگر اسے فائر ہونے کا خطرہ نہیں ہے, اگر فائر ہونے کا خطرہ پھر تو حلال کمائی کا ایشو ہے, لیکن اگر فائر ہونے کا خطرہ نہیں ہے تو اور کیوں کرے, اسکول والوں سے اور کیوں کرے, آپ نے کیوں ڈریس میں رکھا ہے, کیوں یونیفارم میں رکھا ہے, یہ ہمارا شعر ہے ہی نہیں. کیونکہ اویئرنیس کی بھی کمی ہے کہ مسلمان تو دیکھ دیکھ کے بس کرتا ہے, اویئرنیس کی بھی کمی ہے کہ یہ کہاں سے ہے. کیونکہ دوسری تحقیق کیا ہے, دوسری تحقیق یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آج سے 400-500 سال پہلے ہوا یہ کہ کسی فرینچ یا کسی قوم نے یہ گلے میں ایک چیز باندھنی شروع کر دی, دوسری جو غلبہ پا گئی دوسری قوم پہ انہوں نے بھی باندھنی شروع کر دی, یہاں سے اوریجنیٹ ہوا. یہ سب مانتے ہیں کہ اوریجن ادھر سے ہی ہے, مسلمان کا اس میں کوئی نہیں, وہ جس قوم میں گئے وہاں اس کا رواج پکڑ گیا. تو مذہبی ہے یا ان کی خاص یعنی کہ شعر رہا ہے, یعنی انہوں نے اس کو شروع کیا ہے اور انویڈ ہوئے مسلمانوں کے اندر. تو خود بھی انسان سوچے گا تحمل سے کہ اس کی کیا سگنیفکنس ہے, اس کے کہ وہ اس کو عزت دیتے ہیں, میں نے بھی اس کو عزت دینی شروع کر دی کہ یہ بڑا امپریس ہو جاتا ہوں اس چیز. تو یہ احکامات سارے جو آج ذکر کیے وہ یہی ہیں کہ اپنی آئیڈینٹی قائم رکھو, اتنے امپریس نہ ہو ان کو. اور اسی کے ساتھ اور ایک چیز جو مسلمان معاشرے میں بہت عام ہو گئی ہے وہ ہے ڈیز کا منانا, کہ ڈیز بھی ان سے لیے کہ یہ ڈے بناتے ہیں ہم یہ بناتے ہیں. مثال کے طور پہ برتھ ڈے اس میں ایک ہے. اب برتھ ڈے کا کوئی تصور اس سے رہا سکتا ہے جو 400-500 سالوں سے پہلے مسلمانوں کے اندر خاص یعنی میرے علم میں تو نہیں ہے کہ میں کہ موجود تھا. یہ سارا وہی وہ آئے, اچھا یہ برتھ ڈے مناتے ہیں, اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, مسلمانوں نے بھی لے لی, یہ سارا ہوا ایسے معاشرہ ایسے ہی بنا ہے. یہ سارا سارے فیشن ادھر سے آتے ہیں, ساری چیزیں ادھر سے آتی ہیں, ہیئر اسٹائل ادھر سے آتے ہیں, ہر چیز ادھر سے انویٹ کرتی ہے. مسلمان کہتے ہیں یہی تو نارم ہے, یہ نارم نہیں ہے, یہ سارا ادھر سے انویٹ ہو رہا ہے. چونکہ دین کی احکام اور ٹیچنگ کا نہیں پتا, کوئی آئیڈینٹی ہے ہی نہیں, احکامات کا اتنا علم نہیں ہے, اس لیے کرتا ہے. جن کو پتا ہے وہ چھوڑتے نہیں اس طریقے کو, وہ چھوڑتے نہیں, وہ تو انہیں پتہ ہے کہ ہمیں فرم رہنا ہے طریقے سے, اور وہی جو دنیا میں دین کے اور اسلام کو باقی رکھے ہوئے ہیں, سنتوں کو باقی رکھے ہوئے ہیں. اسی لیے کہا جو ایسے فتنوں کے دور میں ایک سنت زندہ کرے گا اور 100 چیزوں کو ثواب ملے گا, کیوں؟ کیونکہ وہ اسلام کی آئیڈینٹیٹی کو باقی رکھتا ہوتا ہے. تو جتنا ڈکلائن مسلمانوں میں آئے گا اس سائیکالوجی کی وجہ سے, انفیریٹی کمپلیکس کی وجہ سے یہ بڑھتا جائے گا. ان کی ہر چیز کو لیں گے کہ اس میں کیا حرج ہے, اس میں کیا حرج ہے, اور اپنے آپ کو بتاتے ہوئے شرمندہ ہوں گے اسلام کی بھی بات بتاتے ہوئے, کہ جس پہ انہیں اعتراض ہوگا کہ یہ کیوں ہے, اس پہ انسان شرمندہ ہو کے بولے گا کہ اچھا ایسا شاید نہ ہو. جیسے کئی احکام قرآن پاک کے ہیں اور جس پہ اجماعی ہیں, تو ان میں ڈیفینڈ کرنے پہ آ جاتے ہیں مسلمان, صرف ان کو تاکہ ان کو اعتراض ہوتا ہے کہ نان مسلم جو مرتد ہے اس کو قتل کیوں کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ, یا اجازت کیوں نہیں دی جاتی عیسائیوں کو اشاعت کی, ترویج کی. تو چونکہ انہیں اعتراض ہیں چیزوں پہ, کیوں نہیں ہمارے دین میں مسلمان بھی شرمندہ ہو کے ڈیفینس پہ اتر آتا ہے. حالانکہ اسے سمجھانا چاہیے کہ اس کی کیا حکمتیں ہیں, کیوں ہو جاتا ہے اسلام نے کیا, اس پہ ڈیفینسو موڈ میں جانے کی کیا ضرورت ہے. تو برتھ ڈے ایک اس کی ایگزامپل ہے. پھر اس کے بعد جتنے بھی ڈیز منائے جاتے ہیں, مدر ڈے, فادر ڈے, ویلنٹائن ڈے, تو اس میں کوئی کہ اس میں کیا حرج ہے گفٹ دینا ہے اس کو دینا ہے, اس میں حرج یہ ہے کہ یہ مسلمان کا شعار نہیں ہے, یہودیت ہے. اب اس کو اپنے گھر میں تو امپلیمنٹ کرے, اور یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہوتی, ہم نے ہی بچوں کو سکھایا کہ یہ ہوگا, ورنہ بچوں کو بتا دیں, بچے فخر فیل کرتے ہیں دوستوں کو بتانے میں کہ میں نہیں برتھ ڈے مناتا, میں نہیں یہ چیزیں کرتا, میں نہیں ٹائی پہنتا, میں نہیں کرتا. وہ کہتے کیوں نہیں کرتے, وہ کہتے اس لیے نہیں کرتے. تو دوسرے کی بھی آنکھیں کھلتی ہیں کہ بچہ اتنے کانفیڈنٹلی اگر یہ بات کر رہا ہے تو بڑوں کو اس میں خیال آ جاتا ہے اس چیز میں کہ مجھے بھی تھوڑا اس چیز کو سیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے دو واقعہ ذکر کر دیتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جادوگروں کا واقعہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا جادوگروں سے. جادوگر کون تھے؟ جو فرعون نے بھیجا تھا. فرعون کا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو معجزے دکھا رہے ہیں وہ جادو ہے, ان جادو کا توڑ ڈھونڈنے کے لیے جادوگروں کو مقابلے میں لاؤں گا, وہ جیت جائیں گے تو یہ ہار جائیں گے. بریفلی یہ کہ ان جادوگروں نے جب مقابلہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے اور جادوگر ایمان لے آئے اور سارے سجدے میں گر گئے اللہ کے سامنے, حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے. اب تفاسیر میں, بعض تفاسیر میں یہ بات مینشن ہے, کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ میرا مقابلہ فرعون سے تھا, فرعون مسلمان نہیں ہوا, یہ جادوگر مسلمان ہو گئے, حالانکہ یہ ایکچوئل مقابلہ میرا فرعون سے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک جواب دیا تفاسیر میں مینشن ہے بعض میں کہ اے موسیٰ علیہ السلام, اس مقابلے کا ڈسپلن یا طریقہ یہ تھا کہ یونیفارم پہننا, سب نے ایک ڈریس پہنا تاکہ مقابلہ ایکولنٹ ہو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈریس چینج کرنے سے معذرت کر لی, جادوگر نے ڈریس چینج کر کے موسیٰ علیہ السلام کا ڈریس پہن لیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام, جن لوگوں نے تیری شباہت اختیار کی, تیرا ڈریس پہنا, میں نے کیسے ایمان مانے؟ اور ایمان یہ بات مینشن کی کہ معمولی سمجھتا ہے, لیکن ہمارے اختیار میں ہے کیا, میرے اختیار میں کیا ہے؟ میں شباہت اختیار کر سکتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے ایسے کھڑا ہی ہو سکتا ہوں, اب حقیقت نماز مجھے مل جائے, میں ظاہر میں خلیہ بنا سکتا ہوں, لیکن حقیقت میرے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اللہ کی محبت معرفت آ جائے, خوف آ جائے, وہ تو اب غیر اختیاری چیز ہے, وہ میرے اختیار میں نہیں, لیکن جو اختیار میں وہ تو میں کروں نا, شباہت بنانا تو اختیار میں ہے. اسی لیے کہا کہ ہر چیز سنت کے مطابق کرو, کہ نماز تمہاری قبول نہیں ہوگی جب تو ویسے ایکٹ نہیں کرو گے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تو شباہت ہی بنا سکتا ہے انسان, باقی حقیقت اس میں ڈال دے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, اور یہ عام طور پر سیکنڈ سٹیپ میں ہوتا ہے. کہ بعض لوگ یہ بھی دلیل لیتے ہیں, یہ بھی آرگیو کرتے ہیں کہ اس ظاہر سے کیا ہوتا ہے, اصل تو باطن ہے. جی باطن بالکل اہم ہے, لیکن اصول اور طریقہ اللہ تعالیٰ کا عام طور پر یہی ہے کہ جو اختیاری کام کرتا ہے اسے غیر اختیاری چیز دے دی جاتی ہے, جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتا ہے اس کو باطنی چیز دے دی جاتی ہے جو غیر اختیاری ہے. یہ ترتیب اللہ تعالیٰ کی, اس لیے کہا کہ بنو بعد میں, اور یہی ہوتا ہے لوگ ترقی کر کے وہ باطنی کیفیت حاصل کر لیتے ہیں لیکن شروع میں اپنا ظاہر بدلتے ہیں. اب یعنی کہ نیک لوگوں جیسا حلیہ بنانا, ان جیسے شباہت رکھ لینا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتی آ رہی ہے, تو وہ پھر الٹیمیٹلی کوشش میں انہیں باطنی کیفیت دی, وہی نیک صالحین والی مل جاتی. اور دوسرا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ کفار کو خط لکھے ان کے بادشاہوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے. تو ایک بادشاہ نے خط کو دیکھا اور خط کو دیکھ کے کہا کہ یہ کس نے لکھا ہے, یعنی اس نے کہا کس نے بےعزتی کی ہے, نعوذ باللہ, ان کو پکڑ کے لاؤ کہ جس نے یہ خط لکھا ہے. تو وہ لوگ آئے دو لوگ مغال بن حدیث منشا نے کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے, حدیث میں جو منشن ہو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی اپنا منہ دستر کیا, اب ناراضگی اور غصے میں. وجہ کیا تھی, کہا کیا کہ تمہیں کس نے حکم دیا داڑھی کاٹنے کو؟ اب یہ کمیونیکیشن شروع ہو رہی ہے, تم نے کسے حکم دیا داڑھی کاٹنے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہمارے رب نے حکم دیا ہے, اپنے بادشاہ کو رب کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے رب نے حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ, اور جاؤ میرے رب نے تمہارے رب کو مار دیا. اور واقعی جب وہ واپس جاتے ہیں تو ان کا بادشاہ مر چکا ہوتا. اب یہاں سے اس لیے اس کی سگنیفیکینس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے رب نے حکم دیا ہے, یہ آپشنل نہیں دیا, یہ کہ ماحول کی وجہ سے نہیں تھا, معاشرتی طور پر نہیں تھا کہ سب داڑیاں رکھتے تھے, حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ. اب اللہ تعالیٰ کو یہ آئیڈینٹیفکیشن مارک پسند تھا. مسلمان کے اوپر ظاہر میں دو تین آئیڈینٹیفکیشن مارک اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں, ایک داڑھی کے دیکھتے پتہ چلتا ہے, ایک اس کے لباس کا کہا کہ ویسا رکھو کہ پتہ چلے مسلمان ہو, اور تیسرا یہ کہ مسلمان کی خاص بات ہے کہ ختنے کراتے. اب یہ ہے مسلمانوں کی آئیڈینٹیفکیشن مارک جو اللہ تعالیٰ نے بظاہر رکھے ہیں کہ یہ دیکھتے پتہ چلے مسلمان. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کی کیا اہمیت ہے. اس کو اس لیے ہائی لائٹ کیا کہ ایک جگہ اس کو مکمل طور پر ذکر کر لیں کہ کئی آگے آئیں گے آیات اس سے ریلیٹڈ, اور یہ ذہن میں رہے کہ کوئی ڈفرنس اوپینین والی بات نہیں ہے کہ شاید کسی عالم نے کہا ہو گیا ایسا ہے, شاید کسی نے کہا, اس پہ کنسنسس آج تک کتابیں جو مرضی اٹھا کے دیکھ لیں 14 سال کی یہی ملے گا جو آج ذکر کیا کہ یہ ساری چیک لسٹ میں بات ہے, اور سب یہ کہتے ہیں, یعنی صاف طور پر لکھا ہے کہ یہ اس لیے منع ہے, یعنی کہ نئی چیز کوئی ہوتی ہے یہ اس لیے منع ہے کیونکہ ان سے مشابہت ہے. عصاب فقہ کی کتاب میں لکھا ہوتا ہے, اور آگے یہ حدیث لکھی ہوتی ہے من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے. کلیئرٹی سے کہہ دیا اس لیے اس چیز کو نہیں ہم لیں گے. اور یہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا بھی میسج تھا جن کی 10 محرم کی شہادت ہوئی, کہ آئیڈینٹی ہوتی ہے, اب جھکا نہیں جاتا کئی جگہوں پہ اپنی آئیڈینٹی کو قائم رکھا جاتا ہے, اپنے موقف کو قائم رکھا جاتا ہے. یہ اسلامی مزاج ہے, اسلامی مزاج اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. آگے پورا واقعہ غزوہ احد کا آ رہا ہے کہ وہ کیسے لڑے تھے اور کیسے انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی, وہ سارا یہی بتا رہے کہ مسلمان اپنی آئیڈینٹی قائم رکھو, یعنی کہ میرے ہو جاؤ اور میرے ہو کے پیغام پہنچاؤ, یہ ہے تمہارا کام, تم خلیفہ ہو. انی جائز فلزی خلیفہ, خلیفہ تم ہو, میرے نائب ہو, تمہیں دیکھ کے لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں, تمہیں دیکھ کے اللہ کی یاد آ جائے, تم نے میرا نام آگے پہنچانا ہے. اب خلیفہ جس کو بنایا گیا, اگر اس کی حالت ہو کہ انہیں میں گھل مل گیا ہو, انہیں میں ان جیسے ہولیا ہو, کسی کو پتہ ہی نہ ہو تو کہ یہ ان میں سے ہے, یہ ان میں سے ہے, تو ایسے اللہ تعالیٰ کی مسلمان کی یہ ادا پسند نہیں ہے, بلکہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنی آئیڈینٹی کو قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ کی نظروں میں محبوب بن جائے. اس کی وجہ سے اس چیز کو معمولی نہ سمجھے انسان, اور جب سنت میں آتا ہے تو خود بخود یہ ساری باتیں نکل جاتی ہیں زندگی میں. سنت میں نہیں ہوگا تو یہ ساری باتیں آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ ہمیں مکمل طور پر سنت کے اندر ڈھال دے اور ان چیزوں کی اہمیت واضح کر دے, اصل ہے اہمیت واضح ہو جائے پھر چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کنفیوژن کو دور کر دے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کرو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ پاک, آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں, خالق ہیں, تمام تعریفیں, تمام بڑائیاں, تمام عظمتیں, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک, آپ ہی کا لطف احسان ہے کہ یا اللہ پاک آپ نے پورے دین کو محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچا دیا, زندگی کے ایک چھوٹے سے چھوٹے شعبے میں بھی یا اللہ ہمیں رہنمائی دے دی, ہمیں کسی دوسری قوم کا محتاج نہیں بنایا, لوگوں کا محتاج نہیں بنایا, ہر چیز میں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے ہمیں ہدایات دے دیں. یا اللہ پاک, کمی ہماری طرف سے رہی کہ ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں, دین کو ویسے سیکھا نہیں جیسے اس کا حق تھا. یا اللہ پاک, آج امت کا یہ حال ہے کہ یا اللہ پاک ذلت کی پستیوں میں چلی گئی, اپنی شناخت کھو بیٹھی, اپنی آئیڈینٹی کھو بیٹھی. یا اللہ پاک جن سے آپ کو نفرت ہے ان کے طریقوں کو یہ اپنا کے خوش ہوتی ہے. یا اللہ پاک, اس حالت اعزاز سے امت کو نکال لیجئے. یا اللہ پاک, زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اور یا اللہ پاک ہمارا گزر گیا, اسی غفلت میں، اسی سستی میں، یا اللہ پاک کی رحمت سے اس حصے کو، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک ان برائیوں کو، ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیجئے، یا اللہ پاک گزرے وقت کو، یا آنے والے وقت کو گزرے وقت کا کفارہ بنا دیجئے، یا اللہ پاک وقت تھوڑا ہے، یا اللہ پاک وقت تھوڑا ہے، ان قریب آپ سے ملاقات کا وقت آنے والا ہے، یا اللہ پاک یہ حقیقت ہمیں بتا دیجئے، یا اللہ یہ حقیقت ہمیں بتا دیجئے، یا اللہ ہمارے اندر حقیقت اٹھا دیجئے، اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اس دن کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، یا اللہ جب وہ دن آئے، موت کا دن آئے، تو یا اللہ وہ ہماری زندگی کا سب سے خوشیوں والا دن ہو، جس دن آپ سے ہماری ملاقات ہو، یا اللہ پاک کی رحمت والا معاملہ فرما دیجئے، یا اللہ پاک جو ہم گناہ کر بیٹھے، دوسروں کے حق ضائع کر بیٹھے، معاف کر دیجئے، اور یا اللہ ہماری اصلاح فرما دیجئے، عافیت سے اصلاح فرما دیجئے، یا اللہ پاک جو لوگ فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے، جن کی مغفرت ہو گئی درجات کو بلند فرما دیجئے، یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کی دور فرما دیجئے، یا اللہ پاک لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ پاک دلوں میں ہوگا دعا کے لیے، یا اللہ پاک تمنائیں ہیں، یا اللہ پاک آرزوئیں ہیں، یا اللہ پاک مشکلات ہیں، یا اللہ پاک کی رحمت سے ہر ایک کی نیک تمنا آرزو کو پورا کر دیجئے، خواہش کو پورا کر دیجئے، یا اللہ پاک جو مشکلیں ہیں انہیں دور فرما دیجئے، یا اللہ کمزور ہیں ہمیں امتحان میں نہ ڈالیے، عافیت والا معاملہ فرما دیجئے، یا اللہ پاک صحت اور عافیت کے ساتھ یہ زندگی اپنی بندگی والی گزارنے کی توفیق دے دیجئے، یا اللہ پاک جب موت کا وقت آئے تو کلمے پہ مدینہ طیبہ کی موت نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پاک جب حشر کا معاملہ ہو تو عافیت کے ساتھ حشر کا معاملہ فرما کر بلا عذاب بلا حساب جنت الفردوس نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک امت مسلمہ پریشان ہے، یا اللہ پاک اس پریشانی سے اس کو نکال دیجئے، اس غم سے اسے نکال دیجئے، یا اللہ تنزلی سے نکال دیجئے، یا اللہ پاک توبت نصوح نصیب فرما دیجئے، یا اللہ رحم والا معاملہ فرما دیجئے، یا اللہ پاک جو خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی خیر نصیب فرما، ان شروع سے پناہ مانگی ان شروع سے پناہ نصیب فرما، یا اللہ پاک کی رحمت سے آج جو کہا سنا گیا قبول فرما، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔